الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین وزرات اس وقت ہم اپنے کتاب جو فہم التصوف ہے اس سے تصوف کی ضروری باتوں کی تعلیم ہو رہی ہے. یہ تصوف کا جو موضوع ہے یہ بہت مظلوم موضوع ہے. ایک طرف اس کے فوائد دیکھیں تو بہت زیادہ, دوسری طرف اس کی مخالفت دیکھیں تو بہت زیادہ. جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی بعض ان میں سے صرف اپنے مطلب کی باتیں مانتے ہیں, جو اس کا صحیح یعنی مقصد ہے اس کو وہ سامنے نہیں لاتے, اور جو اس کو صحیح مقصد مانتے بھی ہیں تو اس کو جتنا وقت دینا چاہیے اتنا وقت دے نہیں پا رہے ہیں. اب دیکھ لیں کتنا مظلوم. لیکن اس کے باوجود اگر اس کے صحیح مقصد کو کوئی سمجھتا ہو تو اگر تھوڑا سا وقت بھی اس کو دے رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کو بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمانوں کی حفاظت ہو جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے. اعمال کی حفاظت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. نیتوں کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور یہ ساری بہت اہم باتیں. اب ہم کیسے اس کے صحیح مقصد کو پالیں, کتنا وقت اس کو دے دیں, کس طریقے سے اس کو برتیں تاکہ اس کا صحیح فائدہ ہم اٹھا لیں اور ہمیں ہمارا ایک ایک لمحہ وقت کا صحیح استعمال ہو جائے, ایک ایک بال جسم کا صحیح استعمال ہو جائے, اور ایک ایک پیسہ ہمارا صحیح استعمال ہو جائے. یہ اصل میں اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بار بار سمجھائیں. بنیادی چیزیں, تفصیلات تو پھر بعد میں کسی نے کہا ہے نا کہ یہ تو عملی چیز ہے, یہ کوئی تیوری نہیں ہے کہ اس کو تیوری کی طرح یاد کر لیا جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے گا, امتحان دے دیں گے پاس ہو جائیں گے. نہیں, یہ سب بات نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہے اور عمل میں لانا ہے. تو اس کا زیادہ تر کام جو ہے وہ عملی ہے. بس اگر کوئی اس کی بنیادی باتیں سمجھ لے اور عمل صحیح کر لے, یعنی وہ اس کو صحیح عمل میں لے آئے, تو بس اس کے جملہ فوائد حاصل کر سکتا ہے. اس کے بجائے اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں پڑھیں, بڑے تفصیلی معرکے اس پہ کریں, لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے اگر اس کے مطابق وہ نہ چلے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اس کا عملی مظاہرہ جو میں نے ابھی بات کی. ہمارے ایک دوست ہیں, بہت بڑے افسر ہیں, ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے عرب, وہ بھی بہت بڑے افسر تھے. تو ہمارے جو دوست ہیں ان کے گھر پر ان سے ملاقات ہو گئی, جان پہچان ہو گئی, تھوڑی سی انگریزی اور عربی دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے جو مجھے اپنے حالات بتائے نا, میں حیران ہو گیا کہ اس نے کتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی تھی, بڑی بڑی کتابیں پڑھی تھی, بڑے بڑے اولیاء اللہ کی, جو نام ہے وہ میں حیران ہو گیا. میں نے کہا تو ہم نے کیا پڑھا ہے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھے, تو بہت کچھ پڑھے ہوئے. خیر عرب میں یہ بات تو ہے نا کہ ان کی زبان چونکہ عربی ہے, لہٰذا جو بنیادی کتابیں چونکہ ایسی عربی میں ہیں تو ان تک اس کی رسائی ہے, تو جن کے پاس وہ ہوتی ہے, اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہر چیز میسر ہے, تو لہٰذا وہ ساری چیز وہ پڑھ چکے تھے. اب آخر میں بات آتی ہے کہ دیکھیں آخر میں مجھے ایک بات بتاتے ہیں جس پر میں حیران ہو گیا. کہہ رہے ہیں شیخ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی کو نہیں آنے دے سکتا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی اور ہو. اب بظاہر یہ بات بہت اونچی ہے, اور شاید بہت بڑا دعویٰ ہے, لیکن میں اس پہ حیران ہوں کہ اس نے اتنی کتابیں پڑھی ہے, سب میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہے, ان کو یہ بات کیسے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے اسے کہا شیخ ایک کو ماننا پڑے گا, کم از کم ایک کو ماننا پڑے گا, ورنہ آپ اللہ تک رسائی کر ہی نہیں سکتے. کہتے کون؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلمہ ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ محمد رسول اللہ کا جز کیوں ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا اگر محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. فوراً سمجھ گئے, اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. نام 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 صحیح ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات تو مان لی. میں نے کہا لیکن شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ صحابہ کو نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہیں لیکن لوگ مختلف ہیں, ان سب کے لیے عملی نمونہ, اس کے لیے کوئی مثال چاہیے. مرد ہیں, عورتیں ہیں, شہری ہیں, دیہاتی ہیں, ذہین ہیں, سادہ ہیں, اور اس طرح مختلف نو لوگ ہیں, تو یہ صحابہ ہی میں ممکن ہے کہ یہ سارے طبقے صحابہ میں موجود تھے. لہذا جس صحابی نے بھی روشنی لے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ اپنے طبقے کے لیے ایک ستارہ بن گیا. کہتے نام وہ بات بھی مان لی. کیوں؟ یہ حدیث شریف ہے نا, ماں آنا علیہ و اصحابی, اس سے انکار تو نہیں کر سکتا. جس پر میں چلو, جس پر میرے صحابہ, فوراً بات ماننی پڑے گی. ان میں یہ وہ بھی ہے کہ ان کا قرآن اور حدیث بتاؤ, بس فوراً مان جائیں گے. غلط فہمی ان کی صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ان تک یہ چیز پہنچی نہیں ہوتی. دو باتیں ہو گئی. میں نے کہا پھر صحابہ اجمعین کے علوم اور جو طریقے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو تین اور گروہوں کو ماننا پڑے گا. کہتے وہ کون؟ میں نے کہا محدثین, جن نے صحابہ اجمعین کی پوری زندگی ہمارے سامنے پیش کر دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی. کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو صحابہ سے مروی ہے, جو مروی ہیں وہ حدیث ہیں, اور حدیث محدثین نے جمع کیے ہیں, تو اگر آپ محدثین کو نہیں مانتے تو حدیث سے کیسے استفادہ کریں گے؟ لہذا یہ محدثین کو ماننا پڑے گا. کہتے نام. میں نے کہا پھر فقہا کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ محدثین نے فقہا سے فقہا نے محدثین سے حدیث سے لے کر اس کو عملی طور پر مطلب امت پہ واضح کر دی کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو کہاں کہاں پر ہم استعمال کر سکتے. وہ بھی سمجھ گئے تھے نام. میں نے کہا لیکن یہاں تک جتنی بات ہوئی صرف علمی ہوئی ہے, ابھی عملی بات نہیں ہوئی. یعنی مثال کے طور پر محدثین حدیث کا علم ہے اور فقہ سے فقہ کا علم آتا ہے, تو ابھی عملی بات تو کوئی نہیں ہوئی. تو عمل سیکھنے کے لیے صوفیاء اکرام کو ماننا پڑے گا جنہوں نے علم کے اوپر عمل کر کے دکھایا, جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے. جیسے مثال کے طور پر تقویٰ ہے. اب تقویٰ کے اوپر میں پورا لیکچر دوں لیکن مجھ میں تقویٰ نہ ہو, مجھے بتاؤ کوئی فائدہ ہوگا؟ تقوی کے اوپر میری پوری کتاب لکھ دوں لیکن مجھ میں تقوی نہ ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو تقوی کیسے آئے گا؟ ظاہر وہی تصوف ہے. اخلاص کیسے آئے گا؟ تصوف ہے. تواضع کیسے آئے گا؟ تصوف ہے. تو اس کے لیے صوفیہ کو ماننا پڑے گا. ماشاءاللہ یہاں تک تو بہت ٹھیک ٹھاک پہنچے. پھر میں نے کہا دیکھو فقہا سے علم حاصل کر لو اور صوفیہ سے عمل سیکھو, یہی ہمارا کام ہے اور اسی پہ چل رہے ہیں پوری زندگی, اسی میں کامیابی ہے. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہی میں آپ کہتا ہوں کہ علماء سے تعلق رکھو علم کے لیے اور صوفیہ سے تعلق رکھو عمل کے لیے, لیکن سارے صوفیہ سے نہیں, صرف ایسے ایک صوفی سے جو آپ کے اندر تبدیلی لائے, اس کو شیخ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ اگر یہ کر لیں گے تو علاج ہو سکے گا, کیونکہ ہزاروں استاد ہو سکتے ہیں لیکن شیخ ایک ہوتا ہے. بیک وقت کسی کے کئی شیخ نہیں ہو سکتے, ورنہ وہ متردد ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو بس الحمدللہ بات سمجھ میں اس کی آ گئی. اس وقت تو اور کچھ نہیں کہا کیونکہ اس وقت پھر ہم اور باتوں میں لگ گئے, لیکن چند دن کے بعد خانقاہ آئے, بیعت ہوئے اور ماشاءاللہ ذکر لے لیا, اور ابھی تک جب بھی پاکستان آتے ہیں تو رابطہ ان کا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ اتنے سارے علوم جاننے کے باوجود وہ اصل بات چھپی رہی. تو ایسا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ علمی مباحث نہیں ہیں بلکہ عملی چیزیں ہیں اور عملی طور پر ان کو اپنانا پڑے گا. لیکن سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے نا, تو نیت درست کرنے کے لیے مقصد کو جاننا ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے. کیا خیال ہے میں صوفی بن کے عامل بن جاؤں گا, اچھی اچھی تعویذیں لکھ سکوں گا, لوگوں کو وظیفے دے سکوں گا, ہاں لوگ میرے مرید بنیں گے, یہ تصوف کا مقصد ہے؟ ہے مقصد؟ جس کے ذہن میں یہ مقصد ہے وہ تصوف نہیں سمجھا, جس کے ذہن میں یہ مقصد ہے وہ تصوف کو نہیں سمجھا. تو تصوف کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا بننا ہے, اللہ سے راضی ہونا ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. تصوف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کا بننا ہے اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال کرنا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور اللہ سے راضی ہونا ہے ہر حال میں. یہ تصوف کا مقصد ہے. یعنی عبدیت اور معرفت کا اصول, اور یہ مقصد قرآن میں بتایا گیا ہے. کیسے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کہ میں نے انسان و جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اے لیعرفون, یعنی مجھے پہچاننے کے لیے. تو گویا کہ عبدیت اور معرفت یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں اور یہی بنیادی مقصد ہے تصوف کا. تو اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس میں جو اعمال کرنے پڑتے وہ دو قسم کے ہیں جو مقصود ہیں. دو قسم کے ہیں جو مقصود اعمال ہے, وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے سلبی اعمال, ایک ہے جلبی اعمال. سلبی اعمال کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے بچنا, کچھ کاموں سے بچنا, اور جلبی اعمال کچھ کاموں کو کرنا. بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ علاج کریں گے जब आप इलाज करेंगे अपनी, तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं, डॉक्टर भाई हाँ जी हाँ ये तो है बिल्कुल ठीक। तो देखो डॉक्टर साहब आप क्या जब दवाई देंगे तो कुछ बरेज वरेज भी बताते हैं। हाँ तो मतलब ये कि दवाई कहानी है और परहेज करना है, ज़ाहिर इसमें रूहानी सेहत हासिल करना है ना, तो दवाई कहानी है और परहेज करना है, तो कुछ आमाल है जो करने हैं, कुछ आमाल है जिससे बचना है। तो जो सलबी आमाल है वो क्या है, वो है अखलाकी रजीला, उनको दूर करना है। मसलन दुनिया की मोहब्बत, रिया, तकब्बुर, हसद, कीना, बोझ, बेसब्री, नाशुक्री वगैरह से छुटकारा हासिल करना, इन चीज़ों से बचना, इनसे ऐसा बचना जैसे सांप और बिच्छू से बचते हैं। ये मतलब सलबी अमाल है। और जलबी अमाल वो जिनको हासिल करना है, अल्लाह की मोहब्बत, सब्र, शुक्र, इखलास, तफवीज, तवाजो, रजा, सिदक वगैरह, इनका हासिल करना, ये जलबी अमाल। इनको है कि दो किस्म के अमाल है, सलबी और जलबी। सलबी में कुछ नहीं करना और जलबी में कुछ करना है, ये तो बुनियादी मकसूद आमाल है। मकसूद एक है मकसद, वो क्या था, अल्लाह का बनना, अल्लाह से राजी होना और अल्लाह ताला की रजा हासिल करना, ये इसका तसव्वुफ का मकसद है, बल्कि पूरे दीन का मकसद है, हमारे खलकत का मसलक है, मकसद है कि आने का, वो तो है, लेकिन इसको कैसे हासिल करते हैं, उसके लिए फिर दो किस्म के मकसूद आमाल है, एक होते मकसद, एक होते मकसूद आमाल। इनमें फ़र्क समझ में आ रही है नहीं? तसव्वुफ का मकसद और चीज़ है और उसके लिए मकसूद आमाल और चीज़ है, समझ में आ गई ना बात। तो ये मकसूद आमाल जो है ये आपको करने, वो सलबी अमाल भी है और जलबी अमाल भी है। फिर देखें आपने ये कर लिए तो इंतज़ार किस चीज़ का रहे, भाई क्या करना है, क्या हासिल करना है, नतीजा आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसको समरा कहते हैं, समरा, समर पल को कहते हैं, यानी आप किसी चीज़ का पल हासिल करना चाहते हैं, नतीजा हासिल करना चाहते हैं, तो समरात, तो समरात भी दो किस्म के हैं, समरात भी दो किस्म के हैं, एक है बंदगी और एक है, यानी यूं समझ लीजिए कि, और अल्लाह ताला की तरफ से रजा और कुर्ब। यानी पहले जो मैंने मकसद बताया था वो मकसद यहाँ समरा में आ गया, तसव्वुफ का जो मकसद है वो इस समरा में आ गया, क्योंकि हम तसव्वुफ इसके लिए कर रहे हैं ना, या अमाल इसलिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमारे लिए कि हम लोग बंदगी का इजहार करें, मतलब अल्लाह के बंदे हैं हम, खुद अपने बात नहीं, नफ्स के बंदे नहीं, अल्लाह के बंदे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, नफ्स के बंदे नहीं, अल्लाह के बंदे। एक बुज़ुर्ग थे, वो रास्ते में बैठे थे और मुसलसल कहे जा रहे थे, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा फिर मैं तेरी बात क्यों मानूं, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा फिर मैं तेरी बात क्यों मानूं, मुसलसल ही कहे जा रहे। लोग बड़े गुस्से है कि क्या जिंदगी का आदमी है, कोई इस पर पत्थर मार रहे हैं, कोई इसको टमाटर मार रहे हैं, कोई उसको क्या मार रहे, कोई क्या गाली दे रहे हैं, ये जिंदगी का आदमी है। एक और बुज़ुर्ग तशरीफ ला रहे थे, उन्हें जब देखा कि लोग किसी को इस तरह कर रहे हैं तो उन्हें ज़रा गौर से सुना कि आखिर क्या कह रहे हैं, तो उन्हें कहा कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा फिर मैं तेरी बात क्यों मानूँ। उन्हें ज़ोर से कहा, शाह साहब ये किसको कह रहे हैं, शाह साहब ये किसको कह रहे हैं। उसने आंखें खोली के एक अकलमंद से मुलाकात हो गई। बाकी सारे बेवकूफ थे, मुफ्त में मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, पूछ भी नहीं था कि मैं किससे कह रहा हूं। आज तो उसने कहा मैं अपने नफ्स से कह रहा हूं। نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جو دوسرے بزرگ تھے ان سے کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب بات تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن غلط جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ راستے میں نہ بیٹھے، آپ گھر میں بیٹھے اور یہ بات ادھر کر لیا کرے، اللہ پاک آپ کو ادھر سنتا ہے، باقی لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اٹھے اور چادر اپنے کندھے پہ ڈالی کہ عقل مند آدمی کی بات ماننی چاہیے، اور گھر کو چل دیے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ دیکھو نفس یہ اللہ تعالیٰ کے بندگی کے مقابلے میں، یا نفس کی بندگی ہے یا اللہ کی بندگی ہے، ہر وقت ان دو میں سے ایک ہے، ان دو میں سے ایک ہوگا، یا اللہ کی بندگی ہو یا نفس کی بندگی ہوگی۔ جب آپ نے اللہ کا حکم توڑا اور نفس کی بات مان لی تو یہ نفس کی بندگی ہے، اور جب آپ نے نفس کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ ہر وقت آپ کا میٹر گھوم رہا ہے، اس کے مطابق کاؤنٹنگ سٹارٹ ہے کہ آپ کا کون سا کام اللہ کی بندگی میں اور کون سا کام نفس کی بندگی میں ہے۔ تو جو اللہ کی بندگی میں وہ نیکی ہے، جو نفس کی بندگی میں وہ کیا ہے؟ بدی ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَهُوَ مُعَافٍ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نفس کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائیں، نفس کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات۔ تو اسی کے لیے ساری محنت ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر تو تھیوریٹیکلی یہ بات بہت آسان ہے، بھائی نہ مانو نا نفس کی، کون سا مشکل کام ہے، لیکن نہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ نفس ہمارے پورے جسم کے اندر سرید کر چکا ہے، بلکہ پہلے سے موجود ہے، لہذا آنکھ بھی اس کی خادم، کان بھی اس کا نوکر، زبان بھی اس کا امنوا، ہاں جی سوچ بھی اس کے مطابق، دل بھی اس کی طرف جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں بھی اس کی طرف۔ اب بتاؤ آپ اکیلے کیا کریں، اتنی ساری چیزیں نفس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پشتوں میں مثال ہے چندخ تلل، یعنی مینڈکوں کو تولنا۔ تو نفس کے جو ہے مطلب معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے اس کو کم کر لے تو ادھر سے کوئی چیز آ جائے گی، ادھر سے کم کر لے ادھر سے کوئی چیز، ادھر سے کم کر لے ادھر سے آ جائے گی۔ آپ کہیں گے میں کروں کیا، ہے نا یہ بات۔ تو اس وجہ سے یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، اس کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تصوف کا بنیاد جو ہے وہ نفس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، نفس، نفس کو درست کرنا، نفس کو قابو کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات فرمائی قرآن حدیث شریف میں، عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور وہ بیوقوف ہے جس نے اپنے نفس کی بات مان لی، وہی کرتا رہا جو نفس چاہتا تھا، اور پھر بعد میں صرف تمناؤں سے بس اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا، تمناؤں سے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، او جی، یہ شاید تمہارے لوگ نہیں ہوتے، ان کو یہ باتیں بہت آتی ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تسلیاں، طفل تسلیاں دیتے ہیں۔ بھائی صحیح بات ہے، میں اکثر ان سے کہتا ہوں بھائی آگ اللہ نے پیدا کیا ہے یا خود پیدا ہوا ہے؟ جی اللہ نے پیدا کیا ہے، جلانے کی طاقت اللہ نے دی ہے نا، کہتے اگر اللہ چاہے تو آگ کیا کر سکتے، چلو آگ میں ہاتھ ڈالو، اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ دنیا کی چیز ہے نا، آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اب آخرت ذرا دور ہے، لہٰذا بڑی بڑی جرت، او جی کیا دوزخ اور کیا جنت، ہم نے جنت دوزخ کے لیے کہا، ہم نے جنت کے لیے، ہم ایسے اور ہم ایسے، تیس مارخان بنتے ہیں۔ بھائی یہ تیس مارخانی چھوڑو، حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ۔ حدیث شریف میں بالکل فرمایا عاجز وہ ہے، یعنی بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کل کے کھیلنے کا موقع دے دیا، جو چاہے وہ کرتا رہے، پھر بعد میں محض تمناؤں سے بس گزارا کرتا رہے۔ تو تمناؤں سے کبھی ہوتا ہے؟ تمناؤں سے کام نہیں ہوتا، एक आदमी कहते हैं जी आह वाह क्या मैं हज कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये तमन्ना करता रहे, न पैसे इसके लिए जमा करे, न पासपोर्ट बनाए, न इसके लिए कुछ मेहनत करे, हाँ वो कहते बस तमन्नाओं में लगे रहे, मैं हज कर लूँ, मैं हज कर लूँ, इसमें फौत हो जाए। तमन्नाओं से तो नहीं होती, मेहनत है, कोशिश है। दुनिया की हर चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, वो दीन की चीज़ों के लिए तमन्नाएं हैं। तो ये यहाँ पर है कि बंदगी और फिर ये कि अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा और कुर्ब खास का हासिल करना, जिनको वसूल भी कहते हैं, ये भी कुरान से साबित है। कैसे? या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकि राद्वियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हाँ जी देखें, अल्लाह पाक फरमाते ए मुतमइन नफ्स, लौट जा अपनी रब की तरफ ऐसी हालत में कि तू उससे राजी हो, तुझसे राजी है। यहाँ रजा आ गया, वो जिसका मैंने कहा बुनियादी बात, रजा आ गया, अल्लाह से राजी, अल्लाह उससे राजी, बस मेरे बंदों में दाखिल हो जाता है ये बनने की, बस मेरे जन्नत में दाखिल हो जाए, ये उसका आखिरत में समर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बंदगी को हासिल करना चाहिए तसव्वुफ में। अगर बंदगी हासिल हो गई और आपको कोई बड़े बड़े मराकबे जिसमें अर्श के ऊपर जाना और ये करना ये हासिल नहीं हुए, तो आपका मकसद हासिल हो गया। वो मकसद नहीं है, वो मकसद नहीं है। मकसद क्या है? अल्लाह की बात मानना, अल्लाह की फरमाबरदारी। आप सारे दिन रोते रहें हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में रोते रहें और पांच नमाजों का वक्त गुजर जाए, पांच नमाजें आप ना पढ़ें, क्या ख्याल है कि क्या नतीजा है, कितना सवाब होगा? हाँ जी सवाब क्या, अजाब, अजाब। तो इसका मतलब यह है कि ये चीजें नहीं है, ये इजाफी चीजें हैं, ये महमूद है, मकसूद नहीं है। महमूद हैं अगर सपोर्टिंग हो, मसलन दिल नरम हो जाए और उस दिल की नरमी की वजह से आपको अल्लाह की याद करने की और इबादत करने की, अल्लाह से मांगने की तौफीक हो जाए, तो ये महमूद है, आपको फायदा दे रहा है। लेकिन इसके होते हुए आप ये काम ना करें तो फिर क्या चीज़ है? ये मकसूद तो है नहीं। मकसूद जो होता है वो किसी हाल में भी हो तो काम हो जाता है, मतलब वो बजाय तो खुद मकसूद होता है। तो यहाँ पर ये वाली बात है कि अल्लाह की बंदगी हमें करनी है और अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक को अपने आप से राज़ी कराना है। राज़िया तम मर्ज़िया। अब ये बातें आ गई ना, यहाँ तक बात समझ गए कि मकसद क्या है तसव्वुफ का, इसमें मकसूद क्या है, उसमें समरात क्या है, ये बातें हमें समझ में आ गई। अब आगे जाकर इसको हासिल कैसे करें, ये ज़राए हासिल कैसे करें। आपके ख्याल में कैसे हासिल होगा, कैसे हासिल होगा? अटक साहब आखिर इसको कैसे हासिल करना है? मकसद तो मिल गया, पता तो चल गया, लेकिन हासिल कैसे करना है इस चीज़ को? हाँ जी हाँ, अमल, लेकिन वो कैसे अमल? तो इसमें वो है, रिक्वायर्ड है। मैं ज़रिए के बात कर रहा हूँ, ज़रिया। हाँ हाँ शेख के साथ, हाँ हाँ वो तो रिक्वायर्ड है, यही देखे ना असर। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, शेख की निगरानी में जिक्र और मुजाहिदा करना है, यानी यूँ कह सकते हैं कि ज़राए भी दो किस्म के हैं, ज़राए भी दो किस्म के हैं। देखो ना, दो दो की बात चल रही है, दो दो की बात चल रही। ज़राए भी दो किस्म के हैं, एक को मुजाहिदा कहते हैं और एक को इसको फ़ाइला कहते हैं। जैसे आपने देखा आमाल में सलबी आमाल और जलबी आमाल, देखा ना, कुछ को करना है, कुछ को दबाना है, बात सही है ना, कुछ को करना है, कुछ को दबाना है, सलबी आमाल और जलबी आमाल। تو جو نہیں ہونے دینا, جن کو دبانا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ کس چیز سے دبائیں گے؟ ہاں, مجاہدے سے, ٹھیک ہے نا. وہ جو کرنا ہے اس کو کیسے ابھاریں گے؟ وہ فائل ہے, سمجھ میں آئی نا بات, وہ فائل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر صفات رکھی ہیں, لیکن ان صفات پر ان کے نفس کے جال آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے وہ صفات ابھرتے نہیں ہیں. حضرت مجدد صاحب نے جیسے فرمایا تھا نا کہ روح ہمارا اللہ کا عاشق تھا, لیکن نفس کی جال میں آ کر بول گیا اللہ کو. اب اس کو دوبارہ اللہ یاد دلانا ہے, تو جو اللہ تعالیٰ کو اس کو یاد دلانا ہے تو کس طرح یاد دلائیں گے؟ ظاہر اس چیز کو فائلہ کہتے ہیں جس میں ذکر بھی آتا ہے, مراقبہ بھی آتا ہے, شغل بھی آتا ہے. یہ تین چیزیں, ذکر ہے, مراقبہ ہے, شغل ہے, یہ فائلات ہیں. دوسری طرف جن چیزوں کو دبانا ہے اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہے, تو مجاہدہ جو ہے اس میں ظاہر ہے کسی قسم کا بھی مجاہدہ ہو سکتا ہے, لیکن جنرلی چار قسم کے مجاہدے زیادہ مشہور ہیں. کم بولنا, کم کھانا, کم سونا, اور ناجنس سے کم ملنا, ناجنس جس سے ملنے سے نقصان ہو, بس صرف بضرورت ملنا. مثلا بازار, بازار صرف بضرورت جائیں, بری جگہوں میں ہے نا. بازار جب انسان جاتا ہے تو کچھ لوز کرتا ہے, تو اب ظاہر جانا تو ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ٹوائلٹ ہے, گندا جگہ, گندی جگہ ہے نا, صاف جگہ تو نہیں ہے, لیکن ضرورت کے لیے جانا پڑتا ہے. کیا کریں آپ, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ لگائی ہوئی ضرورت, تو جانا تو پڑے گا. تو کتنی دیر کے لیے جائیں گے وہاں؟ بیڈ روم بچھا دیں گے, بیڈ بچھا دیں گے, چلو جی آج رات میں ادھر گزارتا ہوں. کوئی کرتے ہیں اس طرح؟ بس جتنی ضرورت ہے بس ادھر گیا, اور پھر اس کے بعد فوراً واپس. بس یہ ہمارا یہ ہے بضرورت. اتنا زیادہ نہیں. تو ناجنس جو ہوتے ہیں ان سے بضرورت بات چیت, ملنا جلنا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ناجنس مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. بعض لوگ اعتقادی لحاظ سے ناجنس ہوتے ہیں, مثلا جن کے عقیدے غلط ہو یا غلط لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. ہاں جی, یہ بھی ناجنس لوگ آتے ہیں. جن سے ملنے میں شہوت پیدا ہوتی ہو وہ بھی ناجنس ہے. جن کے ملنے سے غفلت پیدا ہوتی ہو وہ بھی ناجنس ہے. ہاں جی, اب یار دوست بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے آدمی بالکل سب کچھ بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ نماز کا وقت آ جاتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے. ایسا ہوتا ہے, یہ سیر سپاٹے میں اس طرح نہیں ہوتا. یہ مطلب جو ہے نا, یار دوستوں میں گپ شپ میں لگا رہے ہو, گپ شپ لگا رہے تھے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی نماز کا وقت آ گیا اور نماز کا وقت چلا گیا. تو یہ غفلت. تو بعض لوگوں کے ساتھ ملنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے, بعض سے شہوت پیدا ہوتی ہے, اور بعض سے عقیدہ خراب ہوتا ہے ملنے سے. ہاں جی, تو ان تمام سے مطلب اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ہاں جی, تو خیر یہ فائلہ بھی ہو گیا اور مجاہدہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویسے ہی ساتھ ہوں گی, آپ چاہے اس کی نیت کریں یا نہ کریں. طواب ان کو کہتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹس. آپ نے مطلب یہ ہے کہ سیرپ لی کانسی کی تاکہ کانسی رفع ہو, لیکن اس کے اندر آرام کرنے کے لیے سیڈیشن کا ایفیکٹ بھی ڈالا گیا ہے, سیڈیٹو. اب وہ جو آپ پی رہے ہیں تو سیڈیشن کے لیے تو نہیں پی رہے ہیں, لیکن سیڈیشن تو ہوگی. वो तो होगी साथ, वो गोया कि इसका साइड इफेक्ट है, मेन इफेक्ट नहीं है। मेन इफेक्ट उसका कांसी को दूर करना है, लेकिन वो भी हो सकते हैं। बाद दवाई आप लेते हैं तो उससे पेशाब आवर होती हैं, ब्लड प्रेशर की बाज टेबलेट्स होती हैं, आप लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, लेकिन पेशाब ज़्यादा आएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब ये पेशाब मुझे बार बार कहते कौन सी गोली का रहे ये, ओ नहीं इसके साथ होता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट। वो इतना लाइट अंदाज में कह देंगे साइड इफेक्ट यानी मतलब इसकी परवाह ना करो, बस छोड़ो ये तो होता रहेगा। तो बहुत साइड इफेक्ट्स होती हैं। अब मुमकिन है कि बाज लोगों को वो साइड इफेक्ट ज्यादा पसंद हो, कहते जलाल साहब किधर गया, जलाल साहब वो इंजेक्शन जो आपको लगाया था इत्तेकाफ में कैसा असर महसूस कर रहे थे, इनके सर में दर्द था ना तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था उसको, कौन सा इंजेक्शन लगाया था आपको याद है डॉक्टर साहब, वो इंजेक्शन लगाया जिससे सुरूर महसूस होता है, सुरूर, हाँ जी हाँ कोई इस तरह था। तो बहरहाल ये कि अब अगर ये जलाल साहब इसमें मस्त हो जाए कि ये तो बड़ी अच्छा इंजेक्शन है, अगले दिन पहुंच जाए डॉक्टर के पास मुझे इंजेक्शन लगा दो, वो कहते क्यों लगा दो, है जिसमें बड़ा मज़ा है, छोड़ो मजे को छोड़ो ये तो साइड इफेक्ट है, मेन इफेक्ट तो नहीं है। तो ये चीज़ें इस तरह होती हैं, बास चीज़ें साइड इफेक्ट्स होती हैं। मुमकिन है कि बास को साइड इफेक्ट से पसंद आ जाए, लेकिन उसको उससे मना किया जाता है, भाई ये चीज़ नहीं है वैसे। हाँ जी, हमारे हजरत मौलाना शफ़ा रहमतुल्लाह अलैह किसी को जिक्र सिखा रहे थे, अल्लाह अल्लाह का जिक्र सिखा रहे थे, तो हजरत का जो चूँकि बहुत पुराना मशाक जाकिर थे, तो वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र सिखा के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो मुसलसल अल्लाह अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया था, रोकना बड़ा मुश्किल हुआ, जैसे किसी को सख्त ब्रेकें लगानी पड़े ना, इस तरह ब्रेकें लगा के हजरत रुक गए, तो उनसे फरमाया इस तरह नहीं है, अच्छा ये वैसे हो गया था फौरन फरमाया इस तरह नहीं ये वैसे हो गया था। तो मतलब ये है कि वो जो है ना वो चीज़ तो नहीं है। तो ये साइड इफेक्ट जो है उनको आपने कुछ नहीं करना, उसके बारे में बस नज़रअंदाज करें। वो क्या है, यानी सलूक में इनसे कोई चाहे या ना चाहे पाला पड़ सकता है, और ये सब गैर इख्तियारी होते हैं, ये भी दो किस्म के होते हैं, यानी वो जिनमें नुकसान का एहतमाल है, वो जिनमें कोई नुकसान नहीं होता। इन मुमकिन जिनमें नुकसान है उसको वो ज़्यादा पसंद आ जाते हो, इन मुमकिन है, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो जिनमें नुकसान नहीं वो कौन कौन से हैं, इजाबत दुआ, दुआ का कबूल होना। अब अगर दो तीन आदमियों की दुआ कबूल हो, दो तीन दुआएं कबूल हो जाए तो बस फिर तो बुजुर्ग पक्का हो गया, हालांकि दुआ तो फासिक फाजिर का भी कबूल हो सकता है, भाई शैतान की दुआ कबूल नहीं हुई थी, हाँ जी, तो दुआ तो काफिर की भी कबूल हो सकती, तो ये है कि वो मतलब इसको नहीं देखना, अल्लाह के काम है, उसकी मर्जी है। इल्हाम, किसी के दिल में हक बात कोई इल्का फरमा दे। अब चूंकि ये मेरा अमल नहीं है लिहाजा मैं इस पर नाज नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से इल्का कर दिया, मुमकिन है जिसके लिए इल्का किया है वो ज़्यादा मकबूल हो इंदल्लाह, और जिसके दिल पे इल्का किया है वो इतना ज़्यादा ना हो, मुमकिन है, ये तो नामुमकिन तो नहीं है। तो ये बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इल्हाम कर देते हैं, तो इल्हाम पर भी नाज नहीं करना, क्योंकि मेरा अमल है नहीं, गैर इख्तियारी है, तो गैर इख्तियारी से कोई सवाब नहीं होता, तो जिससे सवाब नहीं होता आपका अमल ही नहीं, लिहाजा इस पर आप क्या नाज करेंगे। रुया सालिहा, अच्छी अच्छी ख्वाबें नजर आना, ये बहुत बड़ी घाटी है, वो بعض لوگوں کو اچھی اچھی خوابیں نظر آتی ہے، جب بند ہو جاتے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، مجھے وہ خواب نظر نہیں آتے. بھائی کس نے آپ کو کہا تھا کہ خوابوں کو دیکھو؟ کسی نے آپ کو بتایا؟ کون سی کتاب میں لے کے کتنے خوابیں دیکھنے ہیں ہفتے میں؟ کوئی تین چار تو دیکھنے چاہیے نا میرا خیال. بھائی ایک بھی خواب اگر کسی کو نظر نہ آئے، مجھے ابھی تک ڈاکٹر شیرسن صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ کہیں خوابوں کے بارے میں بات چل رہی کہ خدا کو خوف خوف کے میں چرتا خرم نہیں دلی دلے. یعنی اللہ میں نے گدے کو بھی کبھی خواب میں نہیں دیکھا. تو یہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے اب خوابوں میں کیا کریں گے؟ خواب بھی آپ کا عمل تو نہیں ہے کیا؟ آپ اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں؟ وہ کرو جس کا تجھ سے مطالبہ ہے. تو جس چیز کا تجھ سے مطالبہ نہیں اس کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ فراست صادقہ سبحان اللہ، یعنی سچی اٹکل جو واقعے کے مطابق ہو، اس کو بصیرت بھی کہتے ہیں. یہ بہت سارے لوگ کے لیے وہ بن جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگ کو سچی بصیرت دے دیتے ہیں، وہ ایسی پکی پکی باتیں کر لیتے ہیں، وہ بالکل صحیح صحیح ثابت ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن وہ آپ کے اختیاری عمل تو نہیں ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں تو اس سے کچھ بھی نہیں جا رہا. این ممکن ہے کہ دوسروں کو جن کو بتا رہے ہوں ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہو. ہاں جی، تو ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہو گیا، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اب دیکھو کتنی اونچی اونچی چیزیں ہیں، یعنی مطلب یعنی اچھا فنا، یعنی رضائل کا دل سے اتر جانا، اور بقا فنا کا بھی دل سے اتر جانا، یعنی خود فنا کے حاصل ہونے کو نہ جاننا، یہ بقا ہے. یعنی وہ بقا ہے مطلب یہ جو چیزیں ہیں جو خود سے حاصل ہوں ان کی نہیں. ہاں البتہ آپ نے اعمال اگر ایسے کیے کہ نفس کے رضائل دور ہو کر وہ فنا حاصل ہو گیا، پھر وہ آپ کی کمائی ہے، وہ آپ کے کھاتے میں جائے گی، آپ کے کھاتے میں جائے گا. اب اس کے بعد وحدت الوجود بغیر شکر کے، یعنی جس کو وحدت الشہود کہتے ہیں، اور وجد یعنی کسی عجیب و غریب محمود حالت کا طاری ہو جانا. اب مجھے آپ بتا دیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے باتوں میں جو لگے ہوئے ہوں اور وہ اعمال کی فکر سے فارغ ہوں، تو کون سے لوگ ہیں جو توابع میں پڑے ہوئے ہیں، مقاصد بول چکے ہیں، مقاصد بول چکے ہیں، تو کتنے غلطی پہ ہیں. اور آج کل بہت سارے صوفی انہی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے احوال بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بات ہو یہ بات. بھائی خدا کے بندو، اعمال کی بات کرو، انفعال کی بات نہ کرو. اب آگے وہ توابع جن میں نقصان کا احتمال ہے، مزید توابع بھی ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ ان میں ایک استغراق ہے، یعنی کسی کیفیت میں ہمتن متوجہ ہو کر باقی چیزوں کو بول جانا. تصرف، اپنی ہمت و توجہ سے کسی شخص یا چیز کو متاثر کرنا، توجہ وغیرہ ہو گیا نا، اب اس پہ لوگ ناز کرتے ہیں نہیں کرتے. ہاں جی اچھا، شکر کے ساتھ وحدت الوجود، یعنی انسان جانتے ہی نہ ہو کہ میں بھی کچھ ہوں. اور قبض و بسط، یعنی واردات قلبی کا موجود نہ ہونا، قبض اور اس کا موجود ہونا بسط کہلاتا ہے. دل پر من جانب اللہ جو کیفیات القاء کی جاتی ہیں ان کو واردات قلبی کہتے ہیں. مشاہدہ، کسی امر یا ہستی کا کامل استظہار، اس کو کیفیت حضور بھی کہتے ہیں. اس مثال کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی، اس لیے اس سے ایسی حرکات کا ظہور ہو سکتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. اور کرامت، دیکھو یار کتنی موٹی موٹی باتیں ہیں. ہاں جی، اب کسی کو کہہ دو یار کرامت مقصود نہیں تو کہ یار یار پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. حالانکہ مجھے بتاؤ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی کہ کرامت مقصود ہے؟ یعنی اگر آپ کو کرامت نہ حاصل ہو تو آپ کا کام سارا ضائع ہو گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہے یعنی تصوف کے صوفیاء کے ایک پورے گروپ کا سردار ہے سید الطائفہ, ایک دفعہ ان کے ایک مرید تھے, 10 سال حضرت کے ساتھ گزار چکے تھے تو جانے لگے. حضرت کو احساس ہوا کہ شاید چھوڑ کے جا رہا ہے, تو حضرت نے ان سے پوچھا بھائی کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں حضرت بس گھر جا رہا ہوں. کیوں کیا بات ہوگی؟ حضرت 10 سال آپ کے ساتھ رہوں لیکن آپ سے کوئی کرامت تو صادر ہوتے نہیں دیکھی. ہاں جی, ظاہر کرامت سمجھ رہا ہوگا, کرامت جس کے پاس ہو تو اس کے پاس رہنا چاہیے. حضرت نے اسے پوچھا بھائی جو جانا ہے وہ ضرور جائیں لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ان 10 سالوں میں مجھ سے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہے؟ ان 10 سالوں میں مجھ سے کوئی خلاف سنت کام ہوتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جنید کی اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ اس نے 10 سال اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا؟ پھر ایک تاریخی فقرہ بتایا, تاریخی فقرہ, الاستقامت فوق الکرامت, استقامت کرامت سے اوپر ہے. پھر دیکھو استقامت کا تو باقاعدہ اللہ نے مطالبہ فرمایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, مطالبہ ہے. لیکن کرامت کا کہیں مطالبہ ہے؟ قرآن میں, حدیث میں, بزرگوں کی کتابوں میں کہیں پر کرامت کا مطالبہ ہے کہ کرامت پیدا کرو, صاحب کرامت بن جاؤ؟ نہیں, ایک جگہ پر بھی نہیں ہے. تو اب بتاؤ جو اپنے آپ کو کرامت کا چاہنے والا بنائے گا تو کدھر جا رہا ہوگا؟ دین بہت سادہ ہے اور اس پہ سادگی کے ساتھ چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں فرمایا کہ انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے. فرمایا نحن نبی امت امیت, ہم جو ہے نا ان پڑھ امت ہے, مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے کبھی اتنا ہوتا ہے, حالانکہ زبان سے کہہ سکتے تھے کہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے, لیکن نہیں, وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا. کیوں؟ تاکہ سادگی سمجھ میں آ جائے. دین سادہ ہے, اس پر سادگی کے ساتھ چلنا ہے, اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی. جو خوبصورت ہو بچی ہو اس کا آپ میک اپ کریں گے نا تو خراب ہو جائے گا, بدصورت ہو جائے گی, ہے نا یہ بات؟ ایکسٹرا آپ خواہ مخواہ اس کو وہ کر رہے جو, ہاں بدصورت ہو اس کا تو آپ کر لیں, لیکن جو خوبصورت ہے اس کے بھی کیسے آپ کیا کریں گے تو مزید مطلب اس میں اضافہ ہو جائے گا, کیوں بیلنس آؤٹ ہو جائے گا, تو لہٰذا وہ بدصورت لگے گی. تو اب یہ دیکھیں نا, یہیں پر اسلام خوبصورت ہے, اسلام خوبصورت ہے, بیلنسڈ ہے, متوازن ہے. اس میں آپ اگلے کوئی بھی کمی بیشی کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا. اس لیے اس میں سخت مخالفت بدعت کی جا رہی ہے, شرک کے بعد بدعت کی, کیونکہ اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ پاک نے اسلام کو تو مکمل پیدا کیا ہے, اس میں انتہائی بیلنسڈ ہے, درمیان میں آپ اپنی طرف سے کون سا ذہن لڑا رہے ہیں؟ تو اسلام مکمل دین ہے, سادہ دین ہے, سادگی کے ساتھ اس پہ چلو, بس اسی میں فائدہ ہے. تو سادگی میں جو آپ چلتے ہیں اس میں نہ کرامت ہے, نہ بزرگی ہے, نہ اونچی اونچی باتیں ہیں, نہ اپنے آپ کو عالم و فاضل دکھانا ہے, نہ جو ہے نا مطلب ان چیزوں میں پڑھنا ہے, آرام کے ساتھ بھائی سنت کے مطابق چلتے رہو, بس کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہ شیخ الحدیث حضرات ہوتے ہیں نا, ان کو کبھی دیکھو, جو صحیح شیخ الحدیث حضرات ہیں, ان کی زندگی بڑی سادہ ہو جاتی ہے. اخیر میں جب بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, ان کی زندگی بہت سادہ ہو جاتی ہے. وہ احادیث شریف کا ان کے اوپر اتنا اثر آ جاتا ہے کہ وہ ان ادھر ادھر کی چیزوں سے بچ جاتے ہیں, بس وہ سادگی کے ساتھ وہ اپنے وہ دین پر چلتے. تو یہ طریقہ ہے, صحابہ کرام بھی بالکل سادہ. بالکل سادہ، کوئی درمیان میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی تھی، بس جو بات ہوتی تھی اس کے مطابق بس عمل کر لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ کشف الہی، یعنی ذات و صفات الہی سے متعلق علوم و اسرار و معارف کا قلب پر وارد ہونا۔ اب کشفیات والی باتیں بھی چلی گئی، چلو ہاں جی، پھر کیا رہ گیا؟ ایک چیز رہ گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کشف کونی، اور یہ نقصان میں شامل کر رہے ہیں، جن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بھائی کشف سے نقصان نہیں ہوتا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کشف سے نقصان ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں بزرگ کا گمان ہونا کتنا بڑا نقصان ہے، اپنے بارے میں کسی کا اپنے بزرگ ہونے کا گمان ہونا کتنا بڑا نقصان ہے، اور یہ کشف سے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا، صاحب کشف تھے، کہتے ہیں کہ میں جس قبرستان میں جاتا تو کئی لوگ مطلب اٹھ جاتے تھے استقبال کے لیے، ہاں جی بڑے بڑے لوگ، تو میں حیران تھا کہ میں کوئی اتنا زیادہ وہ ہوں کہ بس ہر ایک میرے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ کس سے میں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ ایک بات کریں نا، جب آپ کے لیے کوئی اس طرح اٹھ کھڑا ہو جائے نا، آپ ان سے کہیں حضرت تھوڑا سا قرآن سنا دیجیے گا، تھوڑا سا قرآن سنا دیں۔ تو اگر اس نے قرآن سنا دیا تو وہ صحیح ہوگا، کیونکہ شیطان قرآن نہیں سنا سکتا، اور اگر نہیں سنایا تو بس وہ غائب ہو گیا، تو اس کا مطلب بس وہ کوئی اور چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا جب میں نے بھی ٹیسٹ کیا نا اس طریقے سے، بہت تھوڑے لوگ، صرف چند مدتوں میں سب غائب ہو جاتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر وہ آپ کو یہ کیوں کراتے تھے؟ کہتے مجھ میں تکبر پیدا کرنا چاہتے، مجھ میں تکبر پیدا کرنا چاہتے۔ ہوتا ہے جی، تکبر پیدا ہو جاتے، آدمی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا کہ میں کوئی ہوں۔ تو کتنے نقصان کی بات ہے۔ تو واقعتاً ایک اور صاحب تھے، اس نے مجھے اپنے کچھ کشفے سنائی، تو میں نے کہا جس کو تم حاضر سمجھتے ہو نا، اس سے کہو مجھے سورہ اخلاص سنا دو۔ تو مجھے اس نے کہا کہ جیسے میں نے اسے کہا تو وہ تو غصے سے بھر گیا کہ یہ کیا ہے اچانک تو نے کہہ دیا کہ یہ کر دو۔ میں نے کہا یہی تھا، اس کو مرچیں لگے گی نا، اب تو مرچیں لگے گی۔ تین دن تک تو یہ حال تھا کہ مطلب مجھے نا، وہ جب بھی ان کو کہتا تو وہ بس بگڑ جاتا۔ آخر میں اس نے کہا قل ہو اللہ، تبدیل کر کے، میں نے کہا یہی تو بھائی، قل ہو اللہ کہہ دے، کہہ دینا، نہیں کہہ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو کشفیات میں یہ جال ہیں۔ اس وجہ سے جن کو نہیں ہوتا وہ بڑے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حالانکہ وہ خود بہت بڑے صاحب کشف تھے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن فرماتے تھے جن کو کشف نہیں ہوتا ان کی معرفت زیادہ پائیدار ہوتی ہے، جن کو کشف نہیں ہوتا ان کی معرفت زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بتاؤ بھائی، بتاؤ کوئی، بتاؤ اس کا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سٹیٹمنٹ تو حضرت کا ہے، آپ ذرا سوچیں اس پر کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو کشف نہیں ہوتا اس کی معرفت زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ جی فرمایا، ہاں ظاہر غیب پر ایمان، قرآن اور حدیث سے اس کی معرفت مستدل ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی معرفت ڈیرائیوڈ ہوتی ہے۔ تو قرآن حدیث طرف اگر موجود ہے نا اور مستند ہے، لہذا اس کی معرفت زیادہ پائیدار ہوتی ہے بمقابلہ کشف کے۔ کشف ایک تو ظنی ہے، آپ کو چیک کرنا پڑے گا قرآن و سنت سے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. ہر وقت دڑکا لگا رہے گا. کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا مجھ سے کسی نے کہا انجیل برنباس, یہ میرے پاس ہے, بہت زبردست کتاب ہے, ویسے جیسے کسی صوفی کا کتاب ہو, وہ جی بہت زبردست, آپ کے لیے میں لایا ہوں. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھوں گا. اس کا آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ انجیلوں میں تحریف ہو چکی ہے. کہتے اس کے بارے میں کہتے, میں نے کہا کسی نے کہا ہے نا, کنفرم بات تو نہیں ہے, تو انجیلوں میں تحریف تو ہو چکی ہے. اب یہ بات ہے کہ مجھے ہر وقت دھڑکا لگ رہا ہے کہ اس میں کون سی بات صحیح کون سی بات غلط ہے, تو میں اطمینان کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں پڑھ سکوں گا, وہ ٹینشن لگی رہے گی. بمقابلہ اس کے کہ میں قرآن اور حدیث پڑھوں جس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میں آسانی کے ساتھ ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہوں. حضرت تانویر مصحف کی مواعظ میں اگر پڑھنا چاہوں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, لہٰذا بہت آسانی کے ساتھ میں چیز حاصل کر. تو مجھے میرے پاس جب یہ چیزیں موجود ہیں اور اتنی ہے کہ پورے عمر میں پڑھنا چاہوں تو ختم نہیں کر سکتا, تو پھر میں کسی اور چیز کی طرف کیوں جاؤں جس میں شک ہو؟ تو مجھے بتاؤ کشف میں شک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کنفرم بات ہوتی ہے, شک تو ہوتا ہے. تو جب شک ہوتا ہے تو آپ ایک قطعی چیز سے شک کی طرف کیوں آنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, تو ایسی چیزوں میں آدمی نہ ہی پڑھے تو اچھا. ہاں اللہ پاک اگر کسی مقصد کے لیے عطا فرمائے اور وہ مقصد آپ کو اس سے حاصل ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے, ایک ذریعہ ہے, لیکن مطلوب اور مقصود نہیں ہے, مطلوب اور مقصود نہیں ہے. نہ ملے تو شکر کرو, اور ملے تو اس سے حاصل کر لو, جو کچھ اچھی چیزیں ہیں اسے حاصل کرو. جو لوگ اس کے شوق میں ہوتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں, جو لوگ شوق میں نہیں ہوتے ان کو ویسے عطا ہو جائے وہ اکثر محفوظ ہوتے ہیں, وہ محفوظ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی خواہش نہیں ہے نا, وہ تو صرف ایک, بلکہ میں کہتا ہوں مسلح ہے نا, مسلح پہ اگر کوئی اپنی رائے سے آگے ہو کڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ مسئلہ ہے, یعنی ممکن ہے شیطان اس کو ڈیٹریکٹ کر لے. لیکن اگر کوئی لوگ ان کو آگے کرے تو پھر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ ان کو آگے کر چکے ہیں, خود نہیں آگے ہوا. تو اسی طریقے سے جس نے کشف کو مقصود بنا لیا وہ خطرے میں ہے, اور جس نے مقصود نہیں بنایا بلکہ اس پر خوش ہے کہ نہ ہو لیکن پھر بھی ہوتا رہے تو چلو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر جمع فرمائے.
پھر کچھ چیز ایسی جو بہانے
یعنی ان سے بچنا ہے, یہ میں مختصر اس لیے عرض کروں گا کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے, لیکن اس گھڑی پر کیا اعتبار, یہ بھی ضروری ہے. پچھلی دفعہ دھوکہ دیا تھا. ہاں جی, تو موانی جو ہے وہ امور جن سے سالک اپنے مقصد سے دور ہٹ جاتا ہے, اور اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی تو عباد الرحمن کی بجائے عباد الشیطان میں سے ہو سکتا ہے. پہلی بات, حسن پرستی, حسن پرستی بہت بڑا جال ہے, بہت بڑا جال ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. ہاں جی, کس شخص کے حسن میں ایسے محو جانے کے شریعت کے احکامات کی پرواہ نہ رہے, یہ انتہائی مضموم حرکت ہے. صوفیہ کے کلام سے بعض لوگوں کا اس کا شبہ ہو جاتا ہے, جس کی نہ سمجھی سے غلط تعبیر کر کے اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتے ہیں, چاہے وہ شخص عورت ہو یا مرد یا امرد. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تعجیل, کسی کیفیت کو حاصل کرنے کے ایسے دربے ہو جانا کہ رائے سلوک کی احتیاط پیش نظر نہ رہے, اس سے سالک کا دل پریشان ہو کر ہمت ہار جاتا ہے, بسا اوقات شیخ کے ساتھ بدگمانی تک ہو جاتی ہے. اور نمبر چار, مخالفت سنت, سلوک کا کوئی ایسے شعبہ نہیں جو سنت کا مخالف ہو, اس لیے سنت کی مخالفت کے لیے کوئی راستہ نہیں. سالک کا کسی امر میں قصدن سنت کی مخالفت اس کو سلوک سے بہت دور گرا دیتا ہے. اور پانچواں, مخالفت شیخ, سلوک میں شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرنا, یہ بھی بہت بڑا گڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمد رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.